والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وغلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ الی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب بی حقوقہم اجمعین من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقط قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون صلى الله عليه محمد وعلى محمد اذن گرامی اپ عزیزان میں سے اکثر احباب یہ جانتے ہیں کہ ہر مجلس کا آغاز میں کوئی نہ کوئی ایک فقہی مسئلہ بیان کرنے سے کرتا ہوں، لیکن آج کے شب کی مناسبت سے میں فقہی مسئلے کی جگہ ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جاؤں گا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ حدیث بیان کرتے کرتے بہت وقت نہ نکل جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بڑی اہم حدیث ہے اور شاید مناسب ترین موقع ہے آج کی رات اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک خاص نقطے کی وجہ سے، ورنہ عین ممکن ہے پھر اس حدیث کو دوبارہ بیان کرنے کا وقت ایک سال کے بعد آ پائے۔ اہل بیت اطہار کی روایتوں میں جو عنوان ہے اس حدیث کا، وہ عنوان کئی مرتبہ آیا ہے اور مختلف انداز سے پیغمبر اکرم سے لے کر مولا کائنات اور حضرت شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین سب نے اس موضوع پر بات کی، لیکن ایک خاص پس منظر میں ہمارے گیارہویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی پانچ علامتیں ہیں۔ کئی ساری روایت اس طرح کی ہیں، کہیں پر دو علامتوں کا تذکرہ ہے، کہیں تین کا تذکرہ ہے، کہیں چار کا تذکرہ ہے، کہیں زیادہ کا تذکرہ ہے، کچھ انداز سے بات کی، لیکن ہمارے گیارہویں امام، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں ذہن گرامی کہ گیارہویں امام وہ امام ہے جو جانتے ہیں کہ اب میرے بعد غیبت کا سلسلے کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اب جو انداز ہے مومن کی علامتوں کا، اس میں ایک نسبتاً براڈر اسپیکٹرم پہ بات ہو رہی ہے۔ اب قیامت تک آنے والے بلکہ ظہور کے وقت تک آنے والے صاحبان ایمان کے لیے کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پانچ علامتیں ہیں جو بتایا گیا ہے کہ مومن کی علامتیں، ترتیب ممکن ہے وہ میں بیان نہ ذہن میں رکھ پاؤں جو امام نے بیان فرمائی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ جو پانچ باتیں عرض کر رہا ہوں وہ اسی روایت کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو امام فرماتے ہیں کہ مومن کی پانچ علامتیں ہیں، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ کون سے والے بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ بہت سارے فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جہاں برادران ایمانی اور برادران اہل سنت کے درمیان فقہی مسائل کا ڈفرنس ہے، کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں جو ہمیں بڑے کلیئرلی معلوم ہیں. مثلا اگر پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ اہل سنت کی نماز اور اہل تشیع کی نماز کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے, تو ایک بات جو بڑی ویزیبل ہے کہ بھائی اہل سنت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اہل ایمان جو ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. یا مثلا الحمد کے اختتام پر اہل سنت کے افراد جو ہے وہ لفظ آمین کہتے ہیں, اور اہل بیت کے ماننے والے جب جماعت میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگارہ تو ہمیں راہ راست پر قائم رکھ, ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ان کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو جنہیں معلوم ہے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, جو اب تک دعا کی قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وہ آمین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس طرح کے فرق ہیں, لیکن ایک انتہائی اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ فقہی مسئلے کے اعتبار سے تمام ہی افراد یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کی نماز مغرب اور عشاء کی نمازیں بلند آواز سے پڑھنی, ظہر اور عصر کی نمازیں آہستہ آواز سے پڑھنی. لیکن ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا گیا کہ بلند آواز سے پڑھو. اگر بھول گئے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھا تو مثلا نماز صحیح رہے گی, لیکن مستحب ہے, مومن کی علامت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے ظہر اور عصر کی نماز ہی کیوں نہیں, جہاں کہا گیا ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے لیکن بہرحال بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو. اچھا اہل سنت والے بالکل اپوزٹ, جو آہستہ پڑھنے کی نمازیں اس میں تو بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں, جو بلند آواز سے پڑھنے کی نمازیں اس میں بھی بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں. اور کئی اہل ایمان کے دلوں میں خیال ہے کہ صاحب اہل سنت جو نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں, نہیں پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں, حتیٰ فجر میں مغرب میں عشاء میں بھی جو ہے وہ بسم اللہ کو آہستہ. پہلی علامت ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا. دوسری علامت مومن کی کیا ہے امام فرماتے ہیں, دوسری علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. مومن کی علامت ہے کہ ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی. اب وہ افراد جو ٹریولنگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی ایک ایسی علامت ہے یہ کہ آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر ہوں, اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ اہل بیت کا ماننے والا. اور یہ سعادت اور فضیلت اہل بیت کے ماننے کے علاوہ عام طور پر دیکھا گیا کسی اور کو حاصل نہیں. ممکن ہے کچھ لوگ پہنتے ہوں, کسی کو دانا پسند آ جاتا ہو پہن لیتا ہو, لیکن عام طور پر اہل بیت کا ماننے والا عقیق کی انگوٹھی پہنتا اپنے ہاتھوں, یہ مومن کی علامت ہے. تیسری علامت جو امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو خاک پر سجدہ کرتا ہے. اور یہ طے ہے کہ دنیا کی ہر خاک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب اپنی مرضی سے مٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر ہم کارپیٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں, آج دور بدل گیا ہے, وہ دور نہیں رہا کہ گھروں کے اندر بھی جو ہے مٹی کے مکان بنے ہوئے اور مٹی کا فرش ہے اور اس پر سجدہ ہو گیا, تو جب اپنے اعتبار سے ہمیں الگ سے مٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو ہم دنیا کی ہر مٹی کو چھوڑ کر اس مٹی کا انتظام کرتے ہیں جس مٹی پر حسین ابن علی نے اپنا خون بہا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز کو زندہ کر دیا, پیغام پروردگار کو زندہ کر دیا. تو خاک پر سجدہ کرنا تیسری علامت. چوتھی علامت امام فرماتے ہیں, اب یہاں تک تو وہ علامتیں تھیں جس کے بارے میں مومن سنتے کہے گا مولانا بڑی آسان آسان ہے, آپ نے بڑا ہمیں پانچ میں سے ہم نے تین تو حاصل کر لی, 60% مارکس تو ہمارے ہو گئے. لیکن اب جو دو علامتیں آ رہی ہیں ان میں سے بھی ایک علامت بڑی آسان سی ہے, لیکن جو چوتھی علامت ہے وہ ذرا مشکل سی علامت ہے, لیکن بہرحال میرا کام ہے آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کرنا بتا دینا. اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے 24 آورز کے ٹائم میں 51 رکعت پریئرز ادا کرتا ہے. یعنی جس طرح اہل بیت کا ماننے والا خاک شفا کو ہاتھ میں لے کے فخر کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں, یہ علامت ہے, پہچان لیا جائے گا نماز سجدہ کا دیکھ کر کے یہ مومن ہے. دنیا میں کسی ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہوں, کسی جگہ پر کھڑے ہوں, کسی بھی پبلک پلیس پر ہوں, اگر آپ کو ایسا نماز پڑھنا نظر آ گیا جو سجدہ کا ہاتھ میں لے کر نماز پڑھ رہا ہے, آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اہل بیت کا ماننے والا. ہاتھ میں انگوٹھی عقیق دیکھ کر ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا, بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے قسم کھا لیجیے کہ اہل بیت کا ماننے والا. تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کو پہچاننے کی علامت اور بھی ہے کہ 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم سے نمازیں بخشوانے آئے تھے، ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ شاید دروین کی مجلس ہے تو آپ فرمائیں گے کہ بابا چاہے میں 10 دن سے یہاں مجالس پڑھ لوں، پورے 10 دن مل کر اتنا مجمع نہیں آیا تھا جتنا آج کی رات میں آ گیا. تو آپ سوچ لوں گے کہ مولانا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم آ گئے، ایک مرتبہ ذکر حسین ہو گیا، ذکر مصائب سید الشہداء ہو گیا، بس اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ ہم 17 رکعت معاف کروانے آیا تھا، وہ 51 رکعت کی بات کر رہے. میں بات نہیں کر رہا، میرے مولا بات کر رہے، میرے اور آپ کے مولا بات کر رہے. یہ 51 رکعت کی ترتیب بھی ذرا سن لیں جلدی سے. 17 رکعت تو واجب نماز ہے، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ 17 × 3 = 51، تو 17 واجب ہے 33% اینڈ 66% مستحب نمازیں. 34 رکعت جو ہے مستحب نماز ہے، 17 رکعت واجب نماز ہے. یہ 34 رکعت کس طرح ہے؟ فجر کی 2 رکعت نافلہ ہے جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ظہر کی 8 رکعت نافلہ ہے، عصر کی بھی 8 رکعت نافلہ ہے، یہ بھی ظہر عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر کی ظہر سے پہلے، عصر کی عصر سے پہلے. مغرب کی 4 رکعت نافلہ ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. آپ جمع کرتے جائیے گا، فجر کی 2 رکعت، ظہر عصر کی 8 اور 8 16، تو 16 اور 2 18 ہو جائیں گی. مغرب کی 4 رکعت نافلہ پڑھی جاتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے 18 اور 4 22. عشاء کی نافلہ 1 رکعت ہے، آپ کی مرضی ہے کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں عشاء کے بعد یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھیں، تو یہ ہو جاتی ہے 23. اس 23 کے بعد 11 رکعت جو ہے وہ نافلہ نماز شب ہے، تو یہ ساری کی ساری ہو جاتی ہیں 34 رکعت نماز، جس میں 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر. تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے. مجھے جب ایسا لگتا ہے، ابھی میں امام کی بات کو اپنی مرضی سے بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یعنی فرش اعضاء حسین اس یونیورسٹی کا نام ہے کہ جہاں 8 سال سے لے کر 80 سال تک کا بچہ شریک ہوتا ہے. یہ وائز یونیورسٹی ہے جہاں پر ایڈمیشنز کے لیے انسان کا صرف ہور ہونا کافی ہے، باقی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. منافق یہاں پر آتا بھی نہیں ہے، اس کو وعدہ بھی نہیں آتا. یہاں پر یہاں آتا ہی وہ ہے جو حسین ابن علی کے در سے وابستہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ کسی یونیورسٹی میں بھی آنے والے سب کے سب A++ والے نہیں ہوتے. تو میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جن کی زندگی میں 51 رکعت نماز ہے یقیناً جا کر خدا کا شکر ادا کریں، سجدے شکر ادا کریں، پروردگار نے توفیق نصیب کی. لیکن اتنا ہے کہ عام طور پر، مجھے نہیں پتا امریکہ میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں، ایک زمانے میں پاکستان کے اندر جو پاسنگ مارکس تھے وہ 33% ہوا کرتے تھے، اس سے کم نمبر لے کر آؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں بابا اگر 51 رکعت پڑھ کر 100% مارکس حاصل نہیں کر سکتے ہو، اتنا یاد رکھنا 33% سے اگر کم لے کر آئے تو فیل ہو جاؤ گے. مستحب اگر زندگی میں نہیں آ پا رہی تو ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ آ جائے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ واجب سے کم پر گزارا نہیں ہونے والا. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اور وہ پانچویں اور آخری علامت جس کی وجہ سے خاص طور پر اس حدیث کا میں نے انتخاب کیا آخری مسئلے کی جگہ، وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 کے دن چہلم کے دن امام کی زیارت پڑھتا ہے، سرکار سید الشہداء کی زیارت ادا کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کل اتفاق ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ کل سیٹرڈے ہے، چھٹی کا دن ہے. نہ بھی ہوتا تو شاید میں آپ سے درخواست کرتا کہ کوشش کریں جن جن کے لیے پاسبل ہے، جس جس انداز سے پاسبل ہے، 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ہی صحیح چھٹی لے کر، 2 گھنٹے کے لیے صحیح چھٹی لے کر شریک ہوں. کل انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے ہم زیارت عربین ادا کریں گے، زوال سے پہلے زیارت کو ہم نے پڑھنا ہے. تو ضرور اس 1 دن کی عبادت اور ایک پورے 365 دن میں اس 1 دن کی عبادت سے امام کی حدیث کے مطابق گویا ایک علامت ہے مومن کی کہ جو انسان کو گویا ادا کرنی ہے، اور امام سے جو ہے وہ اس کیے ہوئے عہد کو نمانا ہے کہ ہاں مولا ہم آپ کے ماننے والے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. اذن گرامی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہرحال وہ موضوعات کے جو 8-10 تقاریر کے لیے چنے جاتے ہیں، تربیت اولاد کا موضوع ہم نے لیا، تو وہ مومنین جو مسلسل مجالس الاعضاء میں شریک ہو رہے ہیں اور جن کے لیے آج ہماری نویں گفتگو ہے، تو بہت ساری باتیں وہ اس موضوع کے حوالے سے سن چکے ہیں جو انتہائی اہم باتیں بھی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سے ہر ایک کو باتیں معلوم ہونی چاہیے، وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی ہونی چاہیے. آج تقریباً بات کنکلوژنس پر آ رہی ہے، مجھے کچھ اہم باتیں آج کے حوالے سے کرنا ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں گرامی کہ مجھے بہرحال اس بات کا بار بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ بظاہر یہ ایام بظاہر کیا یقیناً یہ ایام غم کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار پر مصائب کی انتہا کے ایام ہیں. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اگر کسی اور دن کا انتخاب کیا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے دنیا بھر میں، صرف امریکہ میں نہیں، ہر مومن کو بہرحال اپنی مصروفیات کے اعتبار سے، نجی زندگی کے اعتبار سے، کاروباری زندگی کے اعتبار سے، یہ موقع نہیں مل پاتا کہ سال کے 365 دن امام بارگاہ میں آ جائے. تو میں بلیم نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ جب اس طرح کا مجمع ہوتا ہے کہ جہاں مومنین وقت نکال کر آ ہی جاتے ہیں، تو میں ضرور درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکتا ہے آئیں. مثال کے طور پر یہاں پر فرض کر لیں سال میں 150 دن پروگرام ہوتا ہے، ایام اعضاء کو ملا کر اور رمضان کے پروگرام ملا کر اور ولادتیں اور شہادتیں ملا کر اور شب جمع ملا کر، آپ 150 دن میں سے مثلا 15 دن آتے ہیں فرض کر لیں. بہت سارے مومنین ہیں جو صرف محرم کے 10 دن آ پاتے ہیں، شب قدر کے 2-3 راتوں میں آ پاتے ہیں، فرض کر لیں کہ چہلم کے دن آ پاتے ہیں، 28 سفر کے دن آ پاتے ہیں، مل ملا کر 15-20 دن آ پاتے ہیں. کوشش کریں 15 دن سے 20 دن کریں اس کو، 20 دن سے 25 دن کریں، 25 دن سے 30 دن کریں. جتنا زیادہ در حسین سے وابستہ ہوں گے اتنا زیادہ بینیفٹس زیادہ ہوں گے، اتنا زیادہ یہ رشتہ اہل بیت اطہار سے اسٹرانگ ہوگا. لیکن بہرحال مجبوراً ہمیں پتا ہے کہ ان دنوں میں آنے والے مومنین کی تعداد ایک اور ہوتی ہے، تو کچھ ایسے موضوعات کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے جو بظاہر ایام غم سے اتنی زیادہ مناسبت نہیں رکھتے. بہرحال ذکر مصائب ہوگا، ذکر مصائب اربعین ہوگا، مجھے ساری کی ساری باتیں مصائب کی انشاءاللہ پڑھنی ہے. آج بھی مصائب کا تذکرہ ہوگا، انشاءاللہ کل دوپہر کے مجلس تعزیہ میں بھی مصائب کا تذکرہ ہوگا. لیکن آج اس سے پہلے کہ ہم ذکر مصائب تک پہنچیں، تربیت اولاد کے حوالے سے تمہیدوں میں جائے بغیر کچھ انتہائی اہم 2-3 باتیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. ہم نے سورہ مبارک نحل کی اس آیت کو مسلسل سرنامہ کلام قرار دیا جس میں ارشاد رب العزت ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم لا تعلمون کی منزل پر تھے مکمل طور پر. وجعل لکم السمع، خدا نے تمہیں سماعت بھی دی، والابصار تمہیں بصارت بھی دی، والافئدہ تمہیں سوچنے کی طاقت بھی دی، لعلکم تشکرون، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. انسان اس دنیا میں آتا لا علم ہے، انسان اس دنیا میں آتا جاہل ہے، انسان اس دنیا میں آتا اس عالم میں ہے کہ بالکل کورا ہوتا، اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا. پھر پروردگار عالم انسان سے تقاضا بھی کرتا ہے کہ انسان تو آیا تو بالکل لا علم آیا تھا، لیکن جب اس دنیا سے جانا تو دیکھ لا علم آنا یا با علم آنا اس دنیا میں تیرے اختیار میں نہیں تھا، وہ میں نے چوز کیا کہ تجھے لا علم آنا. لیکن اس دنیا سے جاتے وقت لا علم جانا ہے کہ با علم جانا، یہ تیرے اختیار میں ہے. اور ایک جملہ میں یہاں پر ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے ہر انسان کو رائٹ ہے لا علم اس دنیا سے چلے جانے کا، لیکن جسے پروردگار عالم نے باب مدینۃ العلم تک پہنچا دیا اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس دنیا سے لا علم چلا جائے. وہ یہ کہے کہ میں لا علم چلا گیا، بابا کوئی صحرا میں پیاسا مر جائے اس پر ہم غم کا اظہار کریں گے، اس کے لیے ہم افسوس کریں گے، دل دکھے گا، دل جلے گا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال صحرا تھا، پانی تھا ہی نہیں. لیکن اگر کوئی دریا کنارے مکمل اختیار کے ساتھ، کربلا والوں کی بات نہیں ہے، وہاں اختیار سلب ہو چکا تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن اگر ایسے دریا کے کنارے ہو، چشمے کے کنارے ہو، نہر کے کنارے ہو، پانی اویلیبل ہو، سب کچھ کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ پیاسا مر جائے تو اس پر غم سے زیادہ غصہ آئے گا، اس کو کو برا والا کہا جائے گا, ملامت کی جائے گی کہ نادان تو نے کیوں پیاسے جان دے دی, تیرے پاس تو دریا موجود تھا, تیرے پاس تو پانی موجود تھا. تو ہر انسان اگر لا علم اس دنیا سے چلا جائے شاید اس پر رحم کھایا جائے, لیکن اہل بیت کا ماننے والا اگر اس دنیا سے لا علم نہیں جا رہا, لا علم جا رہا ہے, با علم نہیں جا رہا. اذن گرامی مجھے حکم دیا جا رہا ہے, میں آپ سے درخواست کروں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. میرے خیال میں زیادہ مناسب یہ کہ ایک مرتبہ اپنے مقام پر آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ آرام سے آگے بھی آ سکیں گے اور پیچھے کافی جگہ بن جائے گی. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو بہرحال میں عرض ہی کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو صلاحیتیں دے کر بھیجا اور ذمہ دار بنا کر بھیجا کہ تمہیں اس دنیا سے با علم جانا ہے, اور لفظ تشکرون کے اندر جو معنی چھپے ہوئے تھے کہ پروردگار نے تمہیں لا علم بھیجا ہے, تمہیں یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت اور سماعت کی اور بصارت کی طاقت عطا کی ہیں, جو تمہیں قلوب کی طاقت عطا کی ہے, تو اب چاہتا یہ کہ پروردگار کہ تم شکر گزار بندے بنو. یہ لفظ تشکرون وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر علم بھی مانگا گیا ہے, عمل بھی مانگا گیا ہے. صرف صاحب علم بن کر نہیں جانا بلکہ صاحب عمل بن کر بھی جانا. لیکن بہرحال ہمارا خالصتاً موضوع تربیت اولاد, کئی ساری باتیں ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کی, اور اس ساری تمہین کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے آج کی شب جو انتہائی غم کی شب ہے اس موضوع کا انتخاب کرنا پڑا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے علاوہ نہ مجھے موقع ملے گا آپ عزیزان کے ساتھ گفتگو کرنے کا پورا سال, پتہ نہیں اگلے سال زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. انشاءاللہ اگر زندہ رہے اور آپ کی خدمت میں آنا نصیب ہوا تو یقیناً کچھ اور موضوعات پر بات ہوگی, لیکن آج کی تک تربیت اولاد. اور اگر ایک لفظ میں اور بڑھا دوں, تربیت اولاد امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, ان ممالک کے اندر آسان الفاظ میں جنہیں ہم ظاہری اعتبار سے اسلامی ملک نہیں کہتے, یا حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے, اسلامی حکومت سے مراد مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, یعنی پاکستان جیسا بھی, ایک تو اتنا تو ہے نا کہ بھائی حکمران مسلمان ہیں, رہنے والوں کی تعداد اکثریت مسلمانوں کی, اس اعتبار سے بات کروں یا ایک مسلم ماحول ہے وغیرہ, تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, جہاں مسلمان نسبتاً مائنورٹی میں نظر آتے ہیں, آپ جب اسکول میں جاتے ہیں, آپ کا بچہ جب اسکول میں جاتا, جب آپ لوگ اپنے اسکول میں جایا کرتے تھے پاکستان ہندوستان اور وطن میں, تو بہرحال آپ کے آس پاس جو ماحول ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا ماحول ہوتا تھا, کلمہ پڑھنے والوں کا ماحول ہوتا تھا. آج کا بچہ جب اسکولنگ میں جاتا ہے تو اس کے ارد گرد مسلمانوں کا ماحول نہیں ہوتا, بعض اوقات پوری پوری کلاس میں ایک ایک دو دو تین تین زیادہ بچے مسلمانوں کے بچے نہیں ہوتے. تو ان حوالے میں اگر بات کی جائے, آج کے دور میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے, آج کے اچھا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیبیٹ کے اندر جاؤں اور بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر جاؤں, آپ عزیزان کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ عزیزان کے اذہان پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ بہرحال کسی نہ کسی طرح آپ میں سے تقریباً تمام ساتھی کسی نہ کسی طرح سے در اہل بیت سے مسلسل وابستہ رہے ہیں, مجالس ادا کی صورت میں, فرش ادا کی صورت میں, جلوس ادا کی صورت میں, میلاد اور شہادت کی مجلسوں کی صورت میں, تو بہرحال اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو سمجھنے کا ایک خاص جو انداز ہے وہ بہرحال آپ کے اندر موجود ہے. لہذا بہت مختصر مختصر الفاظ استعمال, جملے استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا, اگر اپنے بچوں پر مہربانی کرنی ہے, اگر اپنی نسلوں پر مہربانی کرنی ہے, اگر اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے, اگر اپنی اولاد کو بہرحال چاہتے ہیں کہ ایسی اولاد بنے کہ جس کی نسلوں میں بھی اہل بیت کے ماننے والے پیدا ہوں, میں نے ایک جملہ جو میرے خیال میں تیسری یا چوتھی گفتگو کے اندر کہا تھا, آج ایک مرتبہ پھر آج کی گفتگو کے لیے مستعار لے رہا ہوں, ادھار لے کر وہ جملہ استعمال کر رہا ہوں, کہ جب اسی امریکہ میں لاس اینجلس کے ایک مومن نے مجھے بتایا, وہ مومن کہ جس کا کام جنازوں کی غسل اور کفن کی کمیٹی میں شامل ہے, اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ جنازوں کی غسل یعنی کام سے مراد وہ اس کام کو بھی والنٹرلی انجام دیتا ہے, اپنا بزنس بھی کرتا. جب ہم بیٹھے ہوئے تھے گروپ ڈسکشن اور نجی ڈسکشن ہو رہا تھا, تو ایک عجیب جملہ اس نے کہا کہ مولانا ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا. اچھا ایسے کئی سارے واقعات, میں نے تو صرف ایک جملے کا تذکرہ کیا تھا, ورنہ نہ جانے اس نے کتنے واقعات بتائے سر. مولانا اپنی آنکھوں سے اہل بیت کے ماننے والوں کے جنازے کوٹ پینٹ اور جوتے میں دفن ہوتے ہوئے میں نے دیکھے. جب غسل دینے کے بعد جب کفن پہنانے کی باری آئی تو بہرحال مرحوم کی اہلیہ آ گئی کہ انف از انف, واٹ آر یو ڈوئنگ وتھ مائی ہسبینڈ. اور پھر اس نے نکالا نیا کوٹ, نیا پینٹ اور شرٹ, نئے موزے اور جوتے, ٹائی, اور پہنا گھر میں شوہر کا دفنایا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے, شیعہ تھا کچھ بھی نہیں کر سکے. اس لیے کہ یہاں کے قانون کے اعتبار سے بہرحال بیوی کا حق بنتا ہے جیسے چاہے اپنے شوہر کو دفنائے. تو یہاں آنے کے بعد یہ جو بھی مومن تھا جس کا اس طرح کا انتقال ہوا, اور ایک نہیں, مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اگر آپ عزیزان کے ساتھ بھی دیجیے گفتگو ہوگی تو شاید آپ کے پاس بھی ایسی, خدا کرے گی ایک ایگزامپل بنو, لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایگزامپل آپ کے پاس بھی ہوں گے کہ مانو نا ہم کو بھی معلوم ہے, ایسا ایسا بھی ہوا, ویسا ویسا بھی ہوا, بات وہاں تک پہنچی, بات یہاں یہاں تک پہنچی. تو کوئی بھی مومن جب پہلی مرتبہ امریکہ میں آیا تھا تو یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ جس دن میرا انتقال ہوگا مجھے کوٹ اور پینٹ میں دفنایا جائے گا. جب مثال کے طور پر وہ اپنے کالج میں یا یونیورسٹی میں اپنی شریک حیات کا انتخاب کر رہا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 40 سال کے بعد ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب میں دفنایا جا رہا ہوں گا تو میری میت پر تلخین پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, میری میت پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سوچا بھی نہیں تھا. اور انسان کوئی اس طرح کے کام پلاننگ کے ساتھ نہیں کرتا. لیکن جو جملہ مجھے مستعار لینا ہے آج کی اس گفتگو کو تمہید بنانے کے لیے کہ اس نوجوان نے کہا کہ مولانا ایک فون میرے پاس آیا, جہاں ایک نوجوان مجھے فون کر رہا ہے کہ مسٹر فلاں کین یو ہیلپ می, میں نے آپ کا نمبر لیا ہے ویب سائٹ سے, لہذا میں آپ کو کال کر رہا ہوں. کیا کال کر رہے ہیں؟ یس, کیا ہیلپ چاہیے؟ ہیلپ یہ چاہیے, مائی فادر از ڈائڈ اینڈ ہی از ریٹن ان ہز ول دیٹ ہی از شیعہ. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از, بٹ کین یو پلیز ہیلپ می. اس نے اپنے ول میں لکھا ہے کہ مجھے شیعوں کے طریقے سے دفنایا جائے. چلے مرتے مرتے کم از کم ایک ڈاکیومنٹ دے کر چلا گیا. لیکن اگر اس انجام سے بچنا ہے کہ پینٹ اور کوٹ میں دفن ہونا پڑے, یہ ممکن ہے آپ کے لیول کی بات نہ ہو, لیکن ایسی بنیادیں بو کر جائیں کہ دو نسلوں کے بعد, تین نسلوں کے بعد, چار نسلوں کے بعد یہ والا دن دیکھنا پڑے. ممکن ہے آج آپ کو ایسا لگے کہ مطلب کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, ایسا ہمارے یہاں نہیں ہونے والا. ہمارے یہاں تو باقاعدہ قبرستان خریدے جا رہے ہیں, قبرستان کا انتظام ہونے والا, ہمارے ایسا نہیں ہونے والا. پہلے دن کسی نے ایسا نہیں سوچا ہوتا, لیکن پہلے سے پلاننگ کرنے پڑتی ہے اس انجام سے بچنے کے لیے. تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد یہ نہ کہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از, ممکن ہے آپ کی اولاد نہ ہے, آپ کی اولاد کی اولاد آپ کی اولاد کے بارے میں کہے آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از, ممکن ہے آپ کے پوتے نواسے نہ کہیں, ممکن ہے ان کے بچے کہیں آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از. اگر اس سے بچنا ہے, ایک انتہائی اہم نسخہ جو اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا نسخہ ہے, اور انسان ہونے کے ناطے بہرحال قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آئی, ہم نے مسلمان ہو کر بہت ساری تبدیلیاں کر دی, اور وہ ہے ایک لفظ جس سے مجھے اختلاف ہے لیکن آپ سمجھیں گے وہی لفظ, میرا لفظ کچھ اور ہے, میں دونوں لفظ بتا دیتا ہوں. جسے آپ لوگ کہتے ہیں ارلی میرجز, میں اس کو ارلی میرج نہیں مانتا جس کو آپ ارلی میرج کہتے ہیں, میں اس کو ان ٹائم میرج مانتا ہوں. اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے, میرا جملہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, وقت پر اپنی نسلوں کی شادی کریں, اپنے بچوں کی شادی کریں. آپ کے اعتبار سے جب میں وقت بتاؤں گا آپ کہیں گے مولانا اٹ از ویری ارلی, اٹس ٹو ارلی. ہاں, میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری کا مجھے احساس ہے, ممبر کے تقدس کا بھی احساس ہے, اپنے موضوع کی اہمیت کا احساس بھی. مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہی کام جو قیامت کے میدان میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر سکتی ہے, وہی کام آپ لوگ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں قیامت کے میدان میں. اب پہلے بتا دوں کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کام کرنے والی. بڑی اہم روایت ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت, اولاد ماں باپ کے ساتھ قیامت کے میدان میں کیا سلوک کرنے والی, معصوم کی حدیث. یعنی جس اولاد کی خاطر ہم بعض اوقات دن کو دن نہیں دیکھتے, رات کو رات نہیں دیکھتے, حلال اور حرام کو بھول جاتے ہیں، گھر بار اور والدین کو بھول جاتے ہیں، بھائی بہن اور وطن کو بھول جاتے ہیں. اب سے کتنے سیزان ایسے ہیں کہ جن کے بھائی بہن پاکستان اور ہندوستان میں، جن کے پورے پورے خاندان پاکستان اور ہندوستان میں اپنے وطن میں، یہاں پر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی سال میں ایک مرتبہ، کبھی دو سال میں ایک مرتبہ، کبھی پانچ سال میں ایک مرتبہ والدین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، کبھی دو سال پانچ سال دس سال میں ایک مرتبہ بھائی بہنوں سے ملنے کا موقع ملتا. یہاں رہ رہے دیارے غیر کے اندر رہ رہے، کیوں رہ رہے؟ جس سے بھی پوچھو فائنلی گھوم پھر کا جواب ایک ہی آتا ہے، مولانا اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بہترین ہو جائے. جن کی خاطر آپ نے جیتے جی اپنے والدین کو چھوڑ دیا، جن کی خاطر آپ نے جیتے جی اپنے احباب کو چھوڑ دیا، جن کی خاطر جیتے جی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، کل یہی اولاد قیامت کے میدان میں سامنے کھڑے ہو جائے گی معصوم کی حدیث. جب خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اولاد جہنم میں جا رہی ہے، قیامت کا میدان، ہر انسان کو بولنے کا رائٹ تو ہے پروردگار کی بارگاہ، چاہے بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑے بڑے سے بڑا گناہگار، آرگیومنٹ کرنے کا پورا رائٹ دیا جائے گا. پروردگار کسی کو آرگیومنٹ کیے بغیر جہنم میں یا جنت ہی نہیں بنائے گا. ہاں یہ طے کہ جنت میں جانا والا آرگیومنٹ نہیں کرے گا، سب جگہ کہ چپ چاپ نکل جائے گا کہ بابا اگر خدا نہ خاصا کوئی اور فائل کھل گئی تو اچھا ہے پہلے نکل جاؤ. لیکن جہنم میں جانے والا ہر طرح کا آرگیومنٹ کرے گا، غور فرمائیں، جہنم میں جانے والا پورا آرگیومنٹ کرے گا. اب جب آرگیومنٹ کرے گا تو جو بچہ بڑا ہو چکا ہے جہنم میں جا رہا، ایک آرگیومنٹ وہ ضرور کرے گا پالنے والے، ٹھیک ہے میں جہنم کا حقدار ہوں، ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، ٹھیک ہے میرے نامہ اعمال میں نمازیں نظر نہیں آ رہی، میرے نامہ اعمال میں روزے نظر نہیں آ رہے، میرے نامہ اعمال میں عبادتیں نظر نہیں آ رہی، میرے نامہ اعمال میں داڑھی مڑنا بھی نظر آ رہا ہے، شراب پینا بھی نظر آ رہا ہے، فلاں 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 گناہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن پالنے والے، پالنے والے. انصاف نہیں ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا. خدا کہے گا بھائی کیوں انصاف نہیں، ہم تو گناہگار بن کر آئے. کا پالنے والے، میرے ماں باپ مسلمان تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے والدین نے مجھے کبھی انکریج نہیں کیا. اگر کبھی فجر کی نماز پڑھنے کا خیال بھی آتا تھا تو والدین ڈسٹرب ہو جاتے تھے، کیا صبح سویرے ہماری نیند کو ڈسٹرب کر رہے ہو. اگر میں روزہ رکھنے کی بات کرتا بھی تھا تو والدین کے دل میں بے اختیار رحم آ جاتا تھا، ارے اتنی سی نو سال کی بچی اس پر کیسے روزہ واجب کر دیا، پروردگار بہت ظالم، نعوذ باللہ، امام زمانہ ظالم، علماء ظالم. یعنی آج ہمارے مزاج یہی ہے، ایگزامپلز میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں آج اہل بیت کے ماننے والے یہ آرگیومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولانا نو سال کی بچی پر روزہ کیسے واجب ہو گیا، پورا پورا دن بھوکا کیسے رہ کے گزار سکتی ہے. البتہ آٹھ دس سال پہلے، اب تو واقعہ اتنی رفتار سے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں کہ واقعات پتہ نہیں تہہ در تہہ بھلائے دیے جاتے ہیں، ذہنوں سے نکل جاتے ہیں. رشیا میں اگر آپ کو واقعہ یاد ہو کہ ایک اسکول کے اسٹوڈنٹس کو ہسٹیج بنایا گیا تھا آسٹریلیا کے اندر، اور تین دن تک بچے بھوکے اور پیاسے رہے تھے، اور اس کے بعد رشین گورنمنٹ نے ریڈ کیا تھا، اور مثال کے طور پر جو ہے وہ کمانڈو اٹیک کیا تھا، ایکشن لیا تھا، اور ان بچوں کو ریسکیو کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا. کچھ بچے تھے جو گولیاں چلنے سے مارے گئے تھے، لیکن اس دور کے آج میرے پاس اخبارات بھی نہیں، میں نے سنبھال کے رکھے تھے اپنے اخبارات اپنے ہی آرگیومنٹ کے لیے، کہ کسی اخبار نے بھی نہیں لکھا تھا کہ کوئی بچہ بھی اس لیے خدا نہ خواستہ مر گیا کہ یا شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ تین دن بھوکا اور پیاسا رہا تھا. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کون سے بچے، سات اور آٹھ سال اور نو سال کے بچے اور دس سال کے بچے، وہ بچے جن کے والدین نے کبھی پتہ نہیں کہ روزہ کیا ہوتا، جن بچوں کو نہیں پتا روزہ کیا ہوتا. جب مجبوری آتی، پروردگار نے انسان کا وجود ایسا بنایا ہے، تین دن بھوکا اور پیاسا رہ لیتا ہے، انسان مرتا نہیں ہے. تو آج ہمارے دلوں میں پروردگار عالم کے قانون کو بائی پاس کرتے ہوئے کیوں رہے ہمارا کہ نو سال کی بچی کو کیسے روزہ رکھوایا جائے؟ انکریج کریں. ہمارے پاس تو پاکستان میں ایسی ایگزامپل ہیں جہاں چار چار سال کے بچے روزے پورے پورے رکھ رہے ہیں، پانچ پانچ سال کے بچہ روزہ رکھ رہا ہے، الحمدللہ بہترین ہے. لیکن بہرحال کہیں سے کہیں نکل جائے، قیامت کے میدان میں بچہ اپنے والدین پر انگلی اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا، پروردگار یہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے جہنم میں جانے کی ذمہ داری ہے. والدین کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا، بچے نے کیا کہا، والدین کو کال کیا جائے گا، والدین کو بلایا جائے گا، اور بلا کر کہا جائے گا سنو تمہارے بچوں کا آرگیومنٹ کیا ہے، تمہارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب تم ہو. اور والدین کہیں گے پروردگار یہ کہاں کا انصاف، یہ اولاد کہہ رہی ہے ہمارے جہنم میں جانے کے لیے، یہ اولاد ہمیں ذمہ دار قرار دے رہی، اس کی خاطر ہم نے وطن چھوڑا، اس کی خاطر ہم نے ماں باپ کو چھوڑا، اس کی خاطر ہم نے حلال و حرام نہیں دیکھا،
اس کی خاطر دنوں رات نہیں دیکھا، اس کی خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ ہمیں کہہ رہی. اولاد کہے گی ہاں پالنے والے انہوں نے اسکول بہترین دیا تھا، پالنے والے انہوں نے غذا بہترین دی تھی، پالنے والے انہوں نے لباس بہترین دیا تھا، انہوں نے زندگی کی آسائش ساری کی ساری مہیا کی تھی، ہیٹنگ سسٹم بھی گھر میں اچھا تھا، کولنگ سسٹم بھی اچھا تھا، گاڑی بھی بہترین تھی، سب کچھ اچھا تھا، ہمیں نہیں ملا تو دین نہیں دیا، ہمیں حلال اور حرام سے سبق نہیں دیا، ہمیں اگر نہیں بچایا تو حرام سے نہیں بچایا. اس بات پر تو آرگیومنٹ تھا، خدا کرے کہ آج نہ ہو اہل ایمان کے درمیان. اس بات پر تو آرگیومنٹ تھا کہ بیٹا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، بیٹا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، تم اکیلے کیوں؟ اس بات پر تو آرگیومنٹ تھا. اس بات پر کبھی بھی آرگیومنٹ نہیں تھا کہ اگر ہم ہینگ اوور کے لیے باہر جا رہے تھے، مثال کے طور پر پارٹی کے لیے باہر جا رہے تھے، ہم مثال کے طور پر یہ سارے کام کر رہے تھے. ہاں جب شادی کی بات آتی تھی، اٹس ٹو ارلی. شادی میں جو کچھ ہونا ہے کتنی مرتبہ پہلے ہو چکا، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں. معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو پیغمبر کی حدیث، جب تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے، جب بیٹی کا رشتہ ہے تم اگر دین سے مطمئن ہو، اخلاق سے مطمئن ہو، خبردار انکار مت کرنا ورنہ روئے زمین پر فساد ہوگا. یہ میرے لیے بھی ہے، آپ عزیزان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے. تو وہی کام جو آپ کی اولاد قیامت کے میدان میں آپ کے ساتھ کر سکتی، مجھے یہ یقین ہے کہ چاہے میں کچھ بھی پڑھ کے جاؤں، قیامت کے میدان میں وہی کام آپ میرے ساتھ بھی کر سکتے. کہ مولانا آپ جب مجلس میں آگے بیٹھے تھے، آپ جب ممبر پر بیٹھے تھے، ہم ایک دن ہی صحیح، شب اربعین ہی صحیح، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے، آپ نے کہہ دینا تھا ہم مانتے ہیں نہ مانتے ہماری مرضی، آپ ہمیں آئینہ ضرور دکھا دیتے، آپ ہمیں سچ بات ضرور بتا دیتے. اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اگر واقعا اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا ثابت کرنا، ون آف دا ویری امپورٹنٹ تھنگس، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس، ارلی میرجز. اور اگر سیکھنا ہے اہل بیت اطہار کے در سے آ کر سیکھیے. ہم سب نے کئی مرتبہ حضرت زہرا کی شہادت کی بلی سے سنی ہے، نہیں سنی؟ کتنے سال میں انتقال ہوا بی بی کا؟ 18 سال کی عمر میں، جنہیں پیغمبر اکرم فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کی شادی اتنے پہلے کر دیتے ہیں کہ جب 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو 5 بچوں کی ماں ہے. اور ہمیں پیغمبر کا دین سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں چھٹے امام کا دین سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ مسئلہ یہ کہ ہم نے امریکہ میں آ کر ڈگری لے لی ہے، ہم نے امریکہ میں آ کر $1 million کا مکان بنا لیا، ہم انٹلیکچوئل بن گئے، ہم پڑھے لکھے ہو گئے. میں جذباتی باتیں کرنے کا دے نہیں، لیکن بہرحال عزیزان گرامی اتنا طے ہے کہ جتنا بھی ہم انٹلیکچوئلز ہیں، جتنا ڈگریز ہمارے پاس ہیں، جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے، جتنا ہم آگے بڑھ گئے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو اہل بیت یا اثار کا علم ہے اس کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا 10% تو دور کی بات، 1% بھی ہمارے پاس نہیں، 1% تو دور کی بات، 0.1% بھی ہمارے پاس نہیں، 0.1% دور کی بات، 0.01% بھی ہمارے پاس نہیں. مجھے اندازہ ہے، بالکل مجھے بالکل اندازہ. لیکن بہرحال انتہائی اہم ضروری چیز اہل بیت یا اتھارٹی جو ہمیں سکھائی ہیں باتیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. اذن گرامی بات سنیے، ہم میں سے کون سا مومن ہے جو نہیں جانتا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن میرے مولا نے اپنی بیٹی فاطمہ کبرا کی شادی امام حسن کے لال جناب قاسم سے کی ہے؟ یا تو اس بات سے انکار کر دیجئے، یا اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یار کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، سن 61 ہجری کی محرم میں، اگر حسین کو اندازہ ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، تو اگر کربلا کے میدان میں، ہاں جو شادی ہم سمجھتے ہیں، حسین نے وہ والی شادی نہیں کروائی ہے کہ جہاں شادیاں بھی بجنے والے ہیں اور ہر طرح کا گناہ بھی ہونے والا ہے اور ہر طرح کا حرام بھی ہونے والا. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو پیغمبر اکرم اپنے اور اہل بیت اتھار اپنی سنت کہہ کے جاتے ہیں، ہم نے اسے گناہوں کا اتنا بڑا سمبل بنا لیا ہے کہ مجلس میں تذکرہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید گناہ کی بات ہو رہی ہے. پیغمبر فرما رہے میرے سنت ہے. اسی لیے جانے گرامی آپ پورا سال تو آنے والے نہیں ہیں. تربیہ عدالت کا ہمارا موضوع چل رہا. بہرحال میں ایک ایک مومن کا احترام بھی کرتا ہوں, اس بزرگ ساتھی کا بھی, اس ساتھی کا بھی احترام کرتا ہوں. اور بہرحال اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے تو یقیناً میں کسی اعتبار سے راضی نہیں کسی کی دل آزاری ہو, لیکن بہرحال موضوع کو مکمل کرنا ضروری ہے. دوسری بات ارلی میرجز, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ جو آج کے عنوان سے مجھے ضرور عرض کرنا ہے, سمپل میرجز. خدا را اپنی شادیوں کو اتنا سمپل بنائیں, اپنے پروگرامز کو اتنا سمپل بنائیں کہ نوجوان مجبور نہ ہو کہ چونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ فنڈز اور اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں لہذا کچھ بھی ہو گناہ تو ہم کر سکتے ہیں, شادی نہیں ہو سکتے. اور یہ وہ کام ہے جب ہم خود اپنی نسلوں کو اس گناہ میں مجبور جانے پر مجبور کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا را اپنی نسلوں پر رحم کھائیے, خدا را اپنی نسلوں کو اہل بیت کا ماننے والا بننے کی پرمیشن دیجیے. بہرحال بس اب میں مزید بات نہیں کر پاؤں گا اس موضوع پر. میں نے گفتگو کو مکمل کیا. یقیناً منبر پر بیٹھ کر کس کا دل نہیں چاہتا کہ اہل بیت ہار کا تذکرہ ہو. خدا نہ خاصا ہمت سمجھیے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا مولا کے فضائل کا تذکرہ ہو, مولا کی باتوں کا تذکرہ ہو. یقیناً بلکہ جو حضرات مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دل بے چین ہوتا ہے کہ کیسے مولا کا تذکرہ بات بدل بدل کر آئے, بار بار آئے. اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے بعض اوقات ایسی گفتگو کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر ظاہری اعتبار سے اہل بیت اثر کا تذکرہ نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن آئیے تھوڑا سا میرے مولا سید سجاد کا تذکرہ کریں. جب بات آئی گئی میرے مولا سید سجاد کا تذکرہ کریں تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے مولا کا تذکرہ نہیں کیا. کربلا, کربلا کے بعد کوفہ, کوفہ کے بعد شام, اور شام کے بعد مدینہ منورہ. 34 سال میرا مولا کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر زندہ رہا. 61 ہجری میں کربلا اور 95 ہجری میں میرے مولا سید سجاد کی شہادت. انتہائی اہم جو کام ایک کیا وہ اہم ترین کام تھا, اپنے بابا کی عزاداری کو پروموٹ کیا, بابا کے مصائب کو تذکرہ کیا, کربلا والوں کے غم کو آگے پھیلایا. اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں سید سجاد کے غم کا اندازہ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ادراک ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے معرفت کے لیول پر, اور جو معرفت کا لیول میرے مولا چوتھے امام کا ہے اتنا لیول کسی اور کا نہیں ہے. آج ہم جب سنتے ہیں کہ سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئی ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آج ہم سنتے ہیں کہ حسین کے یتیم بچوں پر تماچے برسائے گئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم جب سنتے ہیں کہ سیدانیوں کے جسم اطہر پر کوڑے برسائے گئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اب ذرا غور کیجئے کہ چوتھے امام نے کیسے برداشت کیا, کیسے برداشت کیا. یعنی اگر میرے مولا سید سجاد کی شہادت ہو جاتی غم کے مارے اتنا افسوس نہ ہوتا, تعجب اس بات تعجب نہ ہوتا. آج تعجب اس بات پر ہوتے میرے مولا نے برداشت کیسے کیا, وہ ذمہ داری امامت میرے مولا نے کیسے نبھائی. جب تک زندہ رہے بابا کو یاد کرتے رہے. مصائب کا تذکرہ تو آئے گا, میں تو ابھی سیرت پڑھ رہا ہوں اور یقیناً میرے مولا سید سجاد کی سیرت ایسی ہے کہ چاہے سیرت پڑھی جا رہی ہو لیکن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, انسان روئے بغیر رہ نہیں سکتا.